أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا له الفداء. أما بعد، ہماری گفتگو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب 20 گفتار میں چل رہی ہے. آج جس عنوان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ ہے اسلام اور علم کا رابطہ. اس کو ہم مختلف جہات سے بحث کر سکتے ہیں اور شہید مطہری نے ان جہات کی طرف اشارہ کیا ہے. مثلا ہم ایک مرتبہ اس بحث کو اجتماعی جنبے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور ایک مرتبہ اس کو دینی جنبے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. اگر ہم اس کو اجتماعی جنبے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس وقت سوال یوں بنے گا کہ آیا اسلام اور علم عملی اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ سازگار ہیں یا نہیں. یعنی کیا مراد؟ یعنی آیا ہو سکتا ہے کہ لوگ مسلمان بھی ہوں حقیقی طور پر اور عالم بھی ہوں مختلف علوم کے؟ آیا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ یہ بحث ہو جائے گی اجتماعی جنبے کے اعتبار سے اور سوال اس طریقے سے پیش کریں گے جب ہمارا اجتماعی جنبہ مراد ہوگا. لیکن اگر ہم دینی جنبے کو مد نظر رکھیں گے تو اس وقت بحث یہ ہوگی اور سوال اس طریقے سے پیش کیا جائے گا کہ اسلام کی نگاہ علم کے بارے میں کیا ہے اور علم اسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ ہو جائے گا نگاہ دینی. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ ہم فقط یہاں پر ایک ہی جہت کو مد نظر رکھیں گے، باقی جہات ہماری اس وقت مد نظر نہیں ہیں. وہ فقط یہ ہے کہ اسلام کی علم کے بارے میں کیا نگاہ ہے اور علم کی اسلام کے بارے میں کیا نگاہ ہے. میں کلی طور پر اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں اور پھر جو بحث شہید مطہری نے مطرح کی ہے اس کو بیان کرتے ہیں. اگر آپ محققین کی کتابوں کی طرف رجوع کریں تو آپ کو مختلف نظریے ملیں گے اس بارے میں. بعض قائل ہیں کہ اسلام اور علم آپس میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے، یعنی بعض دیندار بھی قائل ہیں کہ اسلام کبھی بھی علم کے ساتھ سازگار نہیں ہے. علم سے مراد یعنی وہ تمام سائنسی علوم کے جو اس وقت موجود ہیں اور اس سے ہٹ کر بھی جو سوشل سائنسز وغیرہ ہیں اور اس قسم کی باقی چیزیں بھی. اور دوسری طرف سے بعض دانشور جو علم پڑھتے ہیں، سائنسدان ہیں یا باقی علوم پڑھتے ہیں، وہ قائل ہیں ان میں سے بعض کہ علم دین کا مخالف ہے اور علم کبھی بھی دین کے ساتھ سازگار نہیں ہو سکتا. لہذا دونوں طرف بعض طبقات موجود ہیں ایسے جو منفی نگاہ رکھتے ہیں. اسلامی دنیا میں بھی ایسے ہیں کہ جو علم کے بارے میں منفی نگاہ رکھتے ہیں، اور علم کی دنیا میں بھی بعض ایسے افراد ہیں کہ جو کیا ہے اسلام کی طرف منفی نگاہ رکھتے ہیں. اور ایک نظر، تیسری نظر جو موجود ہے یا دوسری نظر جو موجود ہے وہ یہ کہ نہ، ان دونوں میں سازگاری موجود ہے، یہ دونوں آپس میں جمع ہو سکتے ہیں اور اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے. تو شہید مطہری یہاں پر فرماتے ہیں کہ ہماری مد نظر بحث فقط یہ ہے کہ اسلام علم کے بارے میں کیا کہتا ہے. آیا علم اسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ بھی بحث یہیں پر ہوتی ہے، لیکن شہید مطہری نے یہاں پر اس کو بیان نہیں کیا. بس ایک ہی طرف مراد ہے کہ اسلام علم کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو اگر ہم دینی کتابوں کی طرف رجوع کریں تو ہمیں ایک حقیقت یہی ملتی ہے کہ اسلام علم کے حصول پر بہت زیادہ تاکید کرتا ہے. مثلا ایک مرتبہ کہتا ہے، پیغمبر کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم فریضہ ہے، واجب ہے ہر مسلم کے اوپر. ایک جگہ فرماتے ہیں اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے، یعنی دور دراز علاقوں میں ہی کیوں نہ تمہیں جانا پڑے، پھر بھی تمہیں علم حاصل کرنا ہے. اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر ارشاد ہو رہا ہے کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن فحیث وجدہا فہو احق بہا، کہ حکمت کا کلمہ مومن کی گم شدہ چیز ہے، اس کو جہاں پائے وہ اس کا حق ہے حاصل کرنا. بس آپ نے دیکھا کہ متعدد روایات موجود ہیں کہ جو طلب العلم کے اوپر دلالت کر رہی ہیں، تاکید کر رہی ہیں. بس ہم یہاں سے نتیجہ لے سکتے ہیں کہ اسلام علم حاصل کرنے کا مخالف نہیں ہے. خوب، ابھی کوئی بندہ آ کر یہ دعویٰ کر دیتا ہے، مثلا اسلامی دنیا کا ایک وہ طبقہ جو علم کے بارے میں، یعنی سائنس کے بارے میں جو منفی نگاہ رکھتا ہے، وہ اگر کہتا ہے کہ درست ہے کہ علم کی تاکید کی ہے اسلام نے، لیکن یہاں علم سے مراد جو ہے وہ دینی علم ہے، دنیاوی علم نہیں ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب ہم رجوع کرتے ہیں انہی روایات کی طرف، آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی روایات میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں لگی ہے کہ آپ نے فقط دینی علم حاصل کرنا ہے، اور وہ علم مومن کی گمشدہ چیز ہے کہ جو علم دینی ہو اس کو حاصل کریں. نہ، مطلق آیا ہوا ہے علم حاصل کرنا مومن کا فریضہ ہے. ہاں، ایک قید ضرور موجود ہے پیغمبر کی حدیث کے اندر، وہ ہے علم نافع. یعنی پیغمبر کہتے ہیں کہ علم نافع حاصل کرو، یعنی جو فائدہ دے، جس کا اثر اچھا ہو، وہ علم حاصل کرو، اور اسلام اس کو قبول کرتا ہے. بس یہاں پر تین قسم کے ہم علم بنا سکتے ہیں، وہ علم جو نافع ہے انسان کی زندگی کے لیے، وہ علم جو نقصان رکھتا ہے انسان کی زندگی کے لیے، اور وہ علم جو نہ فائدہ رکھتا ہو نہ نقصان رکھتا ہو. بس جو فائدہ رکھتا ہے اسلام اس کی تاکید کرتا ہے، جو نقصان رکھتا ہے اسلام اس کا مخالف ہے، اور جو نہ نقصان رکھتا ہو نہ فائدہ رکھتا ہو اسلام اس کے بارے میں کوئی نگاہ نہیں رکھتا. بس معلوم ہوا کہ اسلام علم کا مخالف نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہم آئمہ علیہ السلام کی سیرت کو مد نظر رکھیں، تب بھی ہمیں یہی چیز ملتی ہے کہ آئمہ علم کے مخالف نہیں رہے. آئمہ ہی کی دور میں مختلف علوم یونان سے ترجمہ ہوئے، آئمہ مختلف جگہ پر جہاں بھی اسلام کے خلاف کوئی سازش ہوتی، اسلام کے خلاف کوئی مطلب آتا، تو اس کے خلاف قیام کرتے تھے. متعدد روایتیں ہیں، آپ دیکھیں مختلف کلامی نظریوں کے خلاف آئمہ کی حدیثیں موجود ہیں. لیکن جب یہ علوم مختلف جو ہیں وہ ترجمہ ہو رہے تھے عربی کے اندر، اور آئمہ کا زمانہ تھا، آپ کو کہیں بھی ایسی ایک بھی روایت نہیں ملے گی کہ جس میں امام نے مذمت کی ہو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ علوم دین اسلام کے مخالف نہیں تھے، دین اسلام کے اہداف کے خلاف نہیں تھے، دین اسلام کو ضرر پہنچانے والے نہیں تھے. حتیٰ اس سے بالاتر اگر آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، خود قرآن کی اگر ہم آیات کی طرف توجہ کریں، اور قرآن میں اگر ہم تدبر کرنا چاہتے ہیں، تو ہم محتاج ہیں مختلف علوم کے. مثلا اس آیت کی اگر آپ تلاوت فرمائیں جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، کہ اس زمین و آسمان کی خلقت میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، اس کشتی میں کہ جو سمندر پر چل رہی ہے اور جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها، خداوند متعال نے پانی کو نازل کیا اور اس کے ذریعے کیا کیا، بنجر زمینوں کو احیاء کیا، سرسبز بنا دیا، وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ جانداروں کا چلنا پھرنا زمین کے اندر، اور بادلوں کا اور ہواؤں کا آنا زمین و آسمان کے اندر موجود ہونا، یہ سب نشانیاں ہیں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعقلون، کہ جو کہ تعقل و تدبر کرتی ہیں. تو اگر آپ نے اس آیت میں اور ان نشانیوں میں تدبر کرنا ہے، آپ محتاج ہیں ان علوم کے کہ جو وضاحت کریں کہ یہ کیا چیز ہے. آپ کو علم فلک پڑھنا پڑے گا، آپ کو ستارہ شناسی، زمین شناسی، دریا شناسی، اور اس کے علاوہ حیوان شناسی کے مختلف علوم جو ہیں آپ پڑھیں گے تو تدبر کر پائیں گے اور خدا کی نشانیوں کو سمجھ پائیں گے. بس یہاں تک ہم جو نتیجہ لیتے ہیں وہ یہ کہ اسلام اور علم آپس میں سازگار ہیں. اسلام کبھی بھی علم کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ علم کے حصول کی تاکید کرتا ہے. ہاں اگر آپ فقہا کی، محدثین کی، متکلمین کی یا ان کی کتابوں کی طرف اگر آپ رجوع کرتے ہیں، ہر ایک نے جب حدیث طلب العلم والی اس کی تفسیر بیان کی ہے اس قسم کی احادیث کی، تو ایک خاص علم کا نام لیا ہے. مثلا فقہا فقہ کا نام لیتے ہیں، علماء اخلاق علم اخلاق کا نام لیتے ہیں، متصوفہ جو ہیں وہ سیر و سلوک کا نام لیتے ہیں. جناب غزالی نے زمینے میں 20 اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن جیسا کہ عرض کیا کہ خود روایات کے اندر کسی قسم کی کوئی تخصیص، کوئی قید نہیں لگی. بس یہاں سے ہم یہ نتیجہ لیں گے کہ علم مطلق طور پر صحیح ہے جب تک کہ وہ اسلام کے ضرر میں نہ ہو اور عموماً نہیں ہوتا. اس کے بعد ایک اور جو عنوان شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہاں پر بیان فرماتے ہیں، وہ یہ کہ علم آیا ہدف ہے یا وسیلہ. تو فرماتے ہیں کہ بعض علوم ایسے ہیں جو ہدف ہیں، یعنی فقط انہی کو حاصل کرنا ہے، وہ وسیلہ نہیں ہے کسی اور علم تک پہنچنے کا. مثلا خدا شناسی ہے، جیسا کہ نفس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، جیسے معاد کے بارے میں علم حاصل کرنا، یہ ایسے علوم ہیں کہ جو ہدف ہیں، ان کو حاصل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا شناسی ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کسی اور چیز کی طرف پہنچنا، خود خدا تک پہنچنا ہے، خدا شناسی ہدف ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے علوم ہیں کہ جو وسیلہ ہیں، ابزار ہیں. علم اخلاق بھی اسی میں آتا ہے، علم فقہ بھی اسی میں آتا ہے، علم حدیث بھی اسی میں آتا ہے. بہت سارے علوم ہیں کہ جو ابزاری و وسیلے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں دوسرے علوم تک پہنچنے کے لیے. یہ آخری مطلب تھا کہ جو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا. بس خلاصہ کلام ہمارا یہ بنتا ہے کہ اسلام علم کے بارے میں مثبت نگاہ رکھتا ہے، منفی نگاہ نہیں رکھتا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.